السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک شو لے کر میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان:
اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنے والی تنظیموں اور افراد کے خلاف پاکستان میں کاروائی کے لیے ترمیمی آرڈیننس جاری. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
پاکستانی طالبان نے اپنے نائب امیر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست خارج. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا:
بھارتی کشمیر میں حفاظتی دستوں کے ایک اور کیمپ پر عسکریت پسندوں کا حملہ، ایک ہلاک ایک زخمی. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اب سے کچھ دیر بعد 1.5 کھرب کے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کرنے والے ہیں، جس سے وفاقی اور ریاستی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جائے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے ایک آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنے والے افراد اور تنظیموں کے خلاف سخت اقدامات کا متقاضی ہوگا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
اطلاعات کے مطابق یہ آرڈیننس صدر مملکت کے دستخط سے جاری کیا گیا ہے، جو کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی ایک شک میں ترمیم پر مشتمل ہے. ایک عرصے سے پاکستان کو اپنے ہاں موجود ایسے افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی نہ کیے جانے کی وجہ سے بین الاقوامی تنقید کا سامنا رہا ہے، جنہیں اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد اور کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. تاہم حالیہ برسوں میں حکومت کی طرف سے ایسے اقدام دیکھنے میں آئے ہیں جن میں ایسی تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ ان کی نگرانی کا عمل شروع کیا گیا. اس آرڈیننس کے تحت متعلقہ حکام ایسے افراد اور تنظیموں کے مالی وسائل کو مسدود کرنے کے لیے تمام ضروری کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے. دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے نیکٹا کے مطابق ملک میں 66 تنظیموں کو اب تک کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ جماعت الدعویٰ، فلاح انسانیت، غلامان صحابہ اور معمار ٹرسٹ کو واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. جند اللہ نامی تنظیم کو گزشتہ ماہ ہی کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. حالیہ مہینوں میں حکومتی حلقوں میں سے بھی ایسی آوازیں آتی رہی ہیں کہ ایسی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس بارے میں اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی تھی. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی اس نئے آرڈیننس کی افادیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی میں حکومتوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے.
اصل چیلنج تو یہی ہے نا کہ اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا جائے ان تنظیموں کے خلاف جو کہ پاکستان میں کافی ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہیں، جن پہ یو این کی طرف سے ریزرویشنز ہیں یا سینکشنز ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کس حد تک یہ کام کریں گے. ماضی میں اس قسم کا کام جو انہوں نے وقتاً فوقتاً کیا ہے کہ جب کوئی باہر سے پریشر پڑا، یو این کا پریشر پڑا، تھوڑی بہت کاروائی دکھا دی اور اس کے بعد پھر بھول گئے. تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو ہے واقعی کوئی سوچ کی تبدیلی ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں میں، یا یہ بھی ماضی کی طرح ایک وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے کام کر لیا ہے.
حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے. تاہم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی آزادانہ نقل و حرکت پر اب بھی پاکستان کو امریکہ اور بھارت کی طرف سے تنقید اور تحفظات کا سامنا ہے. یہ دونوں ملک انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے پیر کے روز تصدیق کی ہے کہ اس کا ڈپٹی چیف خالد محسود المعروف خان سجنا امریکہ کے مبینہ ڈرون حملے میں مارا گیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
ٹی ٹی پی کے ترجمان کی طرف سے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ خالد محسود 8 فروری 2018 کو شمالی وزیرستان کے علاقے گرویک میں رات 3 بجے مبینہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ پاکستان کی طرف سے تاحال اس ڈرون حملے اور اس میں خالد محسود کی ہلاکت کی خبروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جس علاقے میں خالد محسود کو نشانہ بنایا گیا وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کی رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خالد محسود کی ہلاکت کے بعد پاکستانی طالبان کے تنظیمی ڈھانچے اور صلاحیت میں کچھ فرق تو پڑے گا، لیکن ان کے بقول ماضی میں بھی ٹی ٹی پی کے کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد نئے چہرے سامنے آتے رہے ہیں۔
ایک لحاظ سے تو دہشت گردی ختم کرنے میں یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، جس میں کہ ان کے لیڈرز وغیرہ مارے جاتے ہیں، وہ اس لحاظ سے تو معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس شخص نے کافی بڑے بڑے ہمارے ہاں جو حملے ہوتے رہے دہشت گردوں کے، بچوں کے اسکول والے میں بھی غالباً یہ ملوث تھا، تو یہ اس میں شامل رہا ہے۔ اب اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جو کمانڈ سٹرکچر ہے ان کا وہ افیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک شخص مارا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، تو جب تک پوری تنظیم جو ہے اس کو سیٹ بیک نہ ہو، تنظیم ختم نہ کی جائے، وہ میں سمجھتا ہوں دہشت گردی ختم نہیں ہوتی۔
تحریک طالبان پاکستان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ خالد محسود کی ہلاکت کے بعد مشاورت کے بعد حلقہ محسود کے لیے مفتی نور ولی محسود کو امیر مقرر کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حال ہی میں اطلاعات آئی ہیں کہ امریکی ڈرون حملے میں پاکستان تحریک طالبان کا نائب کمانڈر خالد محسود سجنا ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجود تناؤ کی وجہ سے یہ ڈرون حملے کسی مزید کشیدگی کے باعث تو نہیں بنیں گے، ماہرین سے اس بارے میں گفتگو کی ہے مدثرہ منصر نے۔
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے آج تصدیق کر دی ہے کہ اس کا لیڈر خالد سجنا امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ ماضی میں پاکستان کی حکومت ایسے ڈرون حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کہتے ہوئے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتی رہی ہے، جو اس مرتبہ نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ پاکستان ضبط و تحمل سے کام لے رہا ہے تاکہ حالات مزید نہ بگڑیں۔
پاکستان کی جانب سے سٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی موجودہ قومی مفادات کے پیش نظر انتہائی تحمل کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی ہے، کیونکہ بارہا جیسے پہلے اناؤنس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے پاس ڈرونز کو گرانے کی اہلیت ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈرون گرایا جائے تو اس کے بعد اچانک حالات میں بہت زیادہ بگاڑ کا امکان ہے، تو غالباً اسی لیے پاکستان نے فی الحال تحمل اور برداشت کی پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے۔
کامران بخاری جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں سینٹر فار سائبر اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے وابستہ ہیں اور جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعلقات میں تناؤ کے باوجود امریکہ اور پاکستان کے درمیان حکمت عملی سے متعلق رابطے جاری ہیں۔
عمومی طور پہ جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے، لیکن یہاں پر ہم جہاں اسٹریٹجک لیول پہ کشیدگی ہے وہاں ہم جو ٹیکٹیکل لیول ہے وہاں پہ تعاون بھی دیکھ رہے ہیں۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اہم مسئلہ افغانستان میں امن و امان اور بعض دہشت گرد حملوں کے لیے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی ہے، جبکہ پاکستان اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس کی سرزمین سے افغانستان میں کوئی حملہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کامران بخاری نے اس بات کے امکان کو رد کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید ابتری آ سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں کسی فوری بہتری کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اسٹریٹجک مفادات کا جو ہے وہ ایک ڈائیورجنس تو ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جب یہ افغانستان کی جنگ اختتام پہ پہنچے تو پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں ان کا خیال رکھا جائے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی حکومت نہ آئے کہ جہاں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ڈومینیٹ کریں، تو یہ تو پاکستان کا ہے۔ امریکہ کا اس کے برعکس یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر جو ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے، تو یہاں پاکستان اور امریکہ کا اختلافات ہیں اور وہ نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب اس میں کوئی کمی واقعہ ہوگی۔
امریکہ کے سخت لہجے اور پاکستان کی قومی امداد بند کیے جانے کے باوجود بریگیڈیئر سعید کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سفارتی لہجہ اور انداز برقرار رکھا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تدبر اور ضبط و تحمل کے ساتھ اس صورتحال کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو نااہل قرار دینے کے لیے دائر پیٹیشن مسترد کر دی ہے۔ پیٹیشن کی بنیاد ایل این جی معاہدے میں مبینہ خرابیاں ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پیر کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی، جس میں درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا کے دلائل سننے کے بعد درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ بینچ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ آئین کی شق 184(3) کے تحت نہیں آتا۔ اس شق کے تحت عدالت عظمیٰ مفاد عامہ اور بنیادی حقوق سے متعلق کسی بھی معاملے کی سنوائی کا اختیار رکھتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار اس ضمن میں نیب سے رجوع کر سکتا ہے، اور انہوں نے ریمارکس دیے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اسے اس معاملے کو دیکھنے دیں۔ چیف جسٹس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ کو سیاسی نوعیت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ رشید نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کی طرف سے بطور وزیر پٹرولیم 2015 میں ایل این جی کی درآمد کے لیے دیے گئے ٹھیکوں میں مبینہ طور پر قواعد و ضوابط کی پاسداری نہیں کی گئی۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ معاملے کو بنیادی حقوق کا معاملہ قرار دے کر اس کی سماعت کی جائے۔ اسی اثنا میں پیر کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں حکومت کو راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دیتے ہوئے واضح کیا کہ 20 فروری کو رپورٹ پیش نہ ہوئی تو وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پاکستان میں انسانی حقوق کے علمبردار اور ممتاز قانون دان آسما جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ آسما جہانگیر گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں۔ محمد اشتیاق کی رپورٹ، اسلام آباد سے۔
ایک بیان میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آسما جہانگیر کے انتقال کی خبر آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے۔ آسما جہانگیر اتوار کو دل کی تکلیف کے باعث لاہور میں 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں کہا کہ آسما جہانگیر نے مساوی حقوق کے لیے انتھک کام کیا اور وہ بااصول، بہادر اور مہربان خاتون تھیں۔ اپنے بیان میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آسما جہانگیر کو بھلایا نہیں جائے گا۔ آسما جہانگیر کے اچانک انتقال پر نہ صرف حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بلکہ مقامی اور ملک سے باہر بھی سماجی حقوق کے کارکن اپنے اپنے طور پر تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بے سہاروں اور مظلوموں کی آواز خاموش ہو گئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے ایک بیان میں کہا کہ آسما جہانگیر نہ صرف HRCP کے بانیوں میں شامل تھیں بلکہ وہ ایک مثالی وکیل، انسانی حقوق کی نامور علمبردار، جمہوریت کی پرزور حامی اور محروم طبقات کی ایک بہادر ساتھی بھی تھیں۔ سینئر قانون دان اور انسانی حقوق کے کارکن علی احمد کرد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یقیناً یہ بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بخلا کی طرف سے ایک بہت بڑی آواز تھی، تو وہ وکیل، مگر یہ ہے کہ وہ غریبوں کے لیے بات کرتی تھی، رائٹ ایکٹیوسٹ تھی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی، بڑی لڈر خاتون تھی، بے خوف خاتون تھی، جو بولنا چاہتی تھی بولتی، اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں کوئی فرق نہیں تھا، اور یقیناً بہت بڑا خلا پیدا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔
آسما جہانگیر کی نماز جنازہ منگل کو لاہور میں ادا کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط کے ذریعے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے آسما جہانگیر کا جنازہ سرکاری طور پر ادا کرانے کی درخواست کی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کی روز 1.5 خرب کے اس منصوبے کا اعلان کرنے والے ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد ملک کے شکستہ ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہے، اور وہ اس سلسلے میں ریاستی اور مقامی عہدیداروں سے بات چیت کریں گے۔ اس منصوبے کا مقصد 200 ارب ڈالر فیڈرل فنڈ کے لیے اور مزید 1.3 خرب ڈالر ریاستوں اور کارپوریٹ کے لیے مخصوص کرنا ہے، تاکہ وہ 10 سال میں سڑکوں، پولوں، ریلویز اور دوسرے ڈھانچے کی مرمت کر سکیں۔ جنوبی افریقہ کی سیاسی کشیدگی پیر کو اس وقت انتہا کو پہنچ گئی ہے جب ایک ہفتے سے زیادہ جاری مذاکرات میں ناکامی کے بعد حکمراں افریقی قومی کانگریس کے لیڈر صدر جیکب زوما سے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس سے سیاسی بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے اور وقت سے پہلے انتخابات کرائے جائیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایرانی اور شامی فورسز کو شام کے اندر بھاری نقصان پہنچایا ہے اور وہ آئندہ بھی ہر جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا،
אתמול נתנו מכות קשות לכוחות איראן בסוריה, העברנו בצורה חד משמעית۔
اسرائیلی وزیراعظم کہہ رہے ہیں، گزشتہ روز ہم نے ایرانی اور شامی فورسز کو بھاری نقصان پہنچایا، ہم نے قطعی واضح کر دیا ہے کہ ہمارے اصول تبدیل نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنے حملے جاری رکھیں گے، یہ ہماری پالیسی رہی ہے اور یہ پالیسی جاری رہے گی۔ ہفتے کے روز یہ ہوائی حملے اس کے بعد ہوئے ہیں جب شامی فضائی دفاع نے طیارہ شکن فائر کر کے اسرائیل کا F-16 جہاز مار گرایا تھا۔ 1982 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کا یہ پہلا طیارہ ہے جو گرایا گیا ہے۔ یہ طیارہ شام میں ایرانی پشت پناہی والے ٹھکانوں پر بمباری کے بعد واپس آ رہا تھا۔ ایسے میں جب خطے میں علاقائی کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے مشرق وسطی کے 5 ممالک کا دورہ شروع کیا ہے، اور مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات شفاف اور قابل بھروسہ ہونے چاہئیں۔ ٹیلرسن نے پیر کے روز مصری وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات کی اور فوجی اور اقتصادی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے موضوعات پر گفتگو کی۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
وزیر خارجہ ٹیلرسن نے مصری وزیر خارجہ سامح شکری کے ساتھ وزارت خارجہ کے کمپاؤنڈ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور دونوں ممالک کے لیے باعث تشویش موضوعات پر روشنی ڈالی، جن میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور مصر کے صدارتی انتخابات کے بارے میں امریکی تشویش بھی شامل تھی۔ دونوں شخصیات نے کہا کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ٹیلرسن نے باور کروایا کہ انہوں نے شکری کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے فروغ اور ان کے تحفظ اور مصر میں سول سوسائٹی کے اہم کردار پر بات کی ہے، اور مارچ میں مصری صدارتی انتخابات سے متعلق مسائل پر بھی گفتگو کی ہے، جن میں موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی بلا مقابلہ حصہ لے رہے ہیں۔ ٹیلرسن نے کہا،
The United States, as it does in all countries, supports a transparent and credible electoral process and all citizens...
امریکہ جیسا کہ تمام ممالک میں کرتا رہا ہے، ایسے انتخابی عمل کی حمایت کرتا ہے جو شفاف اور قابل بھروسہ ہو، اور جس میں تمام شہریوں کو آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے حصہ لینے کا حق اور موقع میسر ہو۔ مصر میں مبینہ سیاسی جبر کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں شکری نے کہا کہ سیاسی عمل کے ارتقاء میں طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، تاہم مصریوں نے اپنے نظریات کا اظہار ووٹ دے کر کیا ہے، اور گزشتہ 7 برسوں میں متعدد مرتبہ اپنی حکومت تبدیل کی ہے۔ انہوں نے کہا،
ڈیولپمنٹ ان دی سوشل اینڈ پولیٹیکل فیلڈ از این ایولوشنری پروسیس آئی تھنک اوور دی لاسٹ 11 ایئرز۔
معاشرتی اور سیاسی میدان میں پیش رفت ایک ارتقائی عمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ 11 برسوں میں مصری عوام نے اپنے طرز کی تبدیلی کے لیے اپنے عزم اور اپنے پختہ ارادے اور صلاحیت کا اظہار کیا ہے، اور اگر وہ مطمئن نہیں تھے تو عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ گزشتہ 7 برسوں میں انہوں نے 2 حکومتیں تبدیل کی ہیں، انہوں نے قانون ساز انتخابات میں حصہ لیا، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی وکالت اور حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اور مصر نے مشترکہ طور پر دہشت گردی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا ہے، اور یہ کہ مصر داعش نامی گروپ کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد کا کلیدی رکن ہے۔ ایک عرب صحافی کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے فیصلے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ امن کے عمل کے اپنے عزم پر قائم ہے، اور یہ کہ صدر کے فیصلے کے بعض اہم نکات کے غلط مانی لیے گئے۔ شمالی کوریا اور مصر کے تعلقات کے بارے میں شکری نے کہا کہ امریکہ کے بہت سے اتحادیوں کے شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات ہیں، تاہم اقتصادی اور دیگر تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ بوری جانسن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو لازمی طور پر روہنگیا پناہ گزینوں کی میانمار واپسی کی نگرانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں سے بہت سے خود اپنے طور پر وطن واپس لوٹنے سے خوفزدہ ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز عزیز سے۔
اتوار کو میانمار کی رہنما آن سان سوچی کے ساتھ ملاقات کے بعد رپورٹر سے بات کرتے ہوئے مسٹر جانسن کا کہنا تھا،
got to be realistic about the pace at which we can go. You saw the very real apprehensions.
میرا خیال ہے کہ ہمیں پیشرفت کی رفتار کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. آپ نے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں اور باقی ماندہ دیہاتوں میں انتہائی حقیقی تشویش دیکھی ہے. وہاں بہت زیادہ خوف موجود ہے. برطانوی لیڈر نے مزید کہا کہ آن سان سوچی بے گھر ہو جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہی ہیں. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
I don't think it has come through to her the full extent, the horror of what has happened, the sheer devastation. I don't know whether you've ever seen anything like it done by mankind against
وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پوری طرح جو کچھ ہوا ہے اس کے ہولناک ہونے کا اور جو انتہائی درجے کی تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہو سکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کبھی بھی انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے دیکھا ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. سینکڑوں دیہاتوں کو جلا دیا گیا ہے. یہ قطعی طور پر تباہ کن ہے. اور میرے خیال میں اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ کچھ قیادت اور کچھ امن ہے. اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے والی کچھ قیادت ان لوگوں کو واپس وطن بھیجنا چاہتی ہے. میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں لاکھوں افراد فرار ہو کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش چلے گئے ہیں جہاں وہ کیمپوں میں مقیم ہیں. گزشتہ اگست میں روہنگیا باغیوں کے پولیس اسٹیشنوں اور فوجی چوکیوں پر حملوں کے بعد یہ کارروائی کی گئی تھی. پناہ گزین کیمپوں کے ساتھ ساتھ جانسن نے ایسے کچھ دیہاتوں کا دورہ بھی کیا جن پر برما کے فوجیوں نے حملے کیے تھے. امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں روہنگیا مسلمانوں کے بحران کو نسل کشی کی ایک مثال سے تعبیر کرتے ہیں. امن نوبیل انعام یافتہ آن سان سوچی کو روہنگیا بحران کو حل کرنے میں اپنی ناکامی کی وجہ سے جمہوریت اور انسانی حقوق کی ایک مثال ہونے کی اپنی بین الاقوامی حیثیت خطرے میں نظر آ رہی ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بچوں پر تشدد کے خلاف عالمی سطح پر قرارداد پیش کی جائے گی. اس ہفتے اسٹاک ہوم میں اس موضوع پر ایک کانفرنس منعقد ہوگی جس میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ہونے والی اس کانفرنس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ کس طرح سن 2030 تک بچوں پر ہونے والے تشدد اور زیادتیوں کی روک تھام کی جائے. اس کے بارے میں موجودہ اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرہ ارض پر تقریباً 2 ارب بچوں میں سے آدھے بچے کسی نہ کسی زیادتی یا تشدد کا شکار ہو رہے ہیں. ان بچوں کی عمریں 2 سے 17 سال کے درمیان ہیں. انہیں جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت میں غیر متعدی بیماریوں کے شعبے کے ڈائریکٹر 18 کروک کہتے ہیں کہ بسا اوقات تشدد کے نتیجے میں بچوں کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں.
But beyond that, there are also for those who survive, which is the vast majority, a wide array of health consequences. Mental health consequences, depression, anxiety, insomnia.
تشدد کے بعد جو بچے جابر رہ جاتے ہیں انہیں صحت سے متعلقہ گمبھیر مسائل درپیش رہتے ہیں. وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں ڈپریشن، بے خوابی اور ذہنی پراگندگی جیسے امراض شامل ہیں. کروک کا کہنا ہے کہ تشدد ناگزیر نہیں ہوتا، اس کی پیش بندی کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اسٹاک ہوم کانفرنس میں ان تمام امور پر غور کیا جائے گا اور بچوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے 7 قسم کی حکمت عملیاں تشکیل دی جائیں گی. اس میں سخت تعزیری قوانین کا نفاذ اور تربیت وغیرہ شامل ہوں گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio-news-network.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
فکر و فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے پاکستان کے معروف لوگ فنکار عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی۔ لہلیتے مدری میری، لہلیتے مدری میری، چالا دے لال وی وی، ہڑ کیوں نہیں دیتا میں کو اپنا رومال وی وی۔ اپنے پرستاروں میں بے حد محبوب خیال کیے جانے والے سدا بہار مقبولیت کے حامل فنکار عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا شمار ان گلوکاروں میں ہوتا ہے جو ہر دور میں یکساں مقبول ہوتے ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا،
سننے والوں کی محبت ہے، اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ان کی محبت ہے کہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔
ان کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں موسیقی کو کچھ زیادہ اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے لیے اس سفر کا آغاز کتنا مشکل تھا انہوں نے بتایا،
میں ٹرائبل پٹھان ہوں اور ہمارے یہاں آج سے 40 سال پہلے، آج بھی وہاں گانا بہت مایوس سمجھا جاتا ہے، 40 سال پہلے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لیکن مجھے قدرتی طور پہ میرے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا تھا اور مجھے شوق اور عشق کی حد تک، جنون کی حد تک گانے سے رغبت تھی، تو سو میں نے اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور میں یہاں تک آ گیا۔
اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو باقاعدہ کسی استاد سے سیکھنے کا موقع نہیں مل پایا۔
باقاعدہ میں نے، میری کوشش تھی، میری مجھے شوق بھی تھا کہ میں باقاعدہ گانا سیکھوں، لیکن میری بدقسمت تھی کہ میرے حالات نے مجھے گانا سکھانے نہیں دیا، بس فطرت نے جو کچھ دیا وہی کچھ میں لوگوں کو سنا رہا ہوں۔
وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں انہوں نے اپنی معروف غزل بھی گنگنا کر سنائی۔
گایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے، دل لگا تھا دل لگی کے لیے، تو نہ ہو ساتھ تو جیے کیسے، ہم تو زندہ ہیں دوستی۔
سننے والوں تک ان کی آواز کب، کہاں اور کیسے پہنچی وہ بتاتے ہیں۔
77 میں مجھے فیصل آباد کی ایک کمپنی تھی، انہوں نے مجھے کہیں سنا اور انہوں نے پسند کیا، پھر انہوں نے پروفیشنل مجھے ریکارڈ کیا جو 77 اکتوبر میں ریلیز ہوا پہلا البم، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے۔
دل لگایا تھا
فن میں آپ نے بات چیت سنی پاکستان کے معروف لوک فنکار عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن اور پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔